جمعرات 26 جون کے سیروین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی جاری، مگر خود ملک کے عوام کے لیے یہ خبر کتنی اہم ہے.
ابھی تک جو ایک پبلک بحث ہوتی ہے جسے رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے، اس بحث کے اندر ابھی یہ جنگ اس نے اپنی جگہ نہیں بنائی ہے پاکستان میں.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن میں حقانی نیٹ ورک کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل عاصم باجوہ نے جی ایچ کیو میں آج پریس بریفنگ میں بتایا ہے کہ فوج کے نزدیک تحریک طالبان پاکستان اور حقانی نیٹ ورک میں کوئی فرق نہیں ہے اور تمام دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ کیا جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ اب تک آپریشن ضرب عزب کے دوران 327 دہشت گرد جبکہ 10 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے شمالی وزیرستان میں بڑی تعداد میں ازبک اور دیگر غیر ملکیوں کی موجودگی کی تصدیق بھی کی ہے. افغانستان کے مشیر برائے قومی سلامتی رنگین سپانتا آج پاکستان کے دورے پر ہے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے. بی بی سی پشتو سروس کے طاہر خان نے دورے اور وزیر اعظم سے ان کی ملاقات کے بارے میں تفصیل یوں بتائی.
وزیر اعظم آفس سے جو بالکل مختصر دو تین لائنوں کا بیان ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس میں جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو حامد کرزئی کا جو خط تھا نواز شریف کو، وہ وزیر اعظم کو دیا گیا ہے، اور اس میں گو کہ ان کی زیادہ تفصیلات میڈیا کے ساتھ نہ تو افغان حکومت نے شیئر کی ہے نہ یہاں سے اس کی تفصیل آئی ہے. لیکن افغانستان چاہتا ہے کہ اگر پاکستان ان سے مطالبات کرتے ہیں کہ وہ اپنے سرحد پہ سیکیورٹی بڑھائیں، یہاں سے لوگ نہ جائیں، اسی طرح ان کے بھی مطالبات ہیں. افغانستان کو یہ گلہ ہے کہ پاکستان وعدے کرتا ہے پورا نہیں کرتا.
ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ افغانستان میں موجود ہیں، اور آج ڈاکٹر رنگین سپانتا کے دورہ پاکستان کا مقصد بھی وزیرستان آپریشن کے بعد سرحد پر پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت کرنا ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ 60,000 سے زیادہ پاکستانی ملک کے شمالی علاقے سے افغانستان میں داخل ہو گئے ہیں. ادارے کے مطابق شمالی وزیرستان میں جاری کارروائی کے نتیجے میں حالیہ ہفتوں میں یہ نقل مکانی ہوئی ہے. افغان حکومت کی جانب سے ایک بہت بڑی آگہی مہم کے باوجود بیشتر پاکستانیوں نے انسداد پولیو کے قطرے پینے سے انکار کر دیا ہے. پاکستان کے شہر پشاور میں پی آئی اے کی پرواز پر فائرنگ کے واقعے کے بعد اب قطر اور اتحاد ایئرویز نے بھی پشاور میں غیر معینہ مدت تک کے لیے اپنی پروازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ معطل کر دیا ہے. اس سے پہلے ایمریٹس ایئر لائنز نے بھی گزشتہ رات پروازوں کو معطل کرنے کا اعلان کیا تھا. پشاور میں طیارے کی لینڈنگ کے فوراً بعد اس پر فائرنگ کی گئی تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں 200 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. عراق کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ شام کے جنگی طیاروں نے اس کی حدود میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے فضائی حملے کیے ہیں. عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے ان حملوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا.
القائم نعم. Yes, Syrian jets did strike Al-Qa'im area inside the Syrian side of the border.
وہ کہہ رہے ہیں ہاں، شامی طیاروں نے شامی سرحد کے اندر قائم میں حملے کیے ہیں. کسی قسم کا کوئی تعاون اس میں شامل نہیں تھا. تاہم ہم اس کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہیں. دراصل ہم آئسس پر کسی بھی قسم کے شامی حملے کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ گروہ شام اور عراق دونوں پر حملے کر رہا ہے. اسی لیے ہم عراقی حملوں کی طرح آئسس پر شامی حملوں کی بھی حمایت کرتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اس کے پاس مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کو غیر مسلح کرنے کے لیے محض چند گھنٹے بچے ہیں. پیرس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مسٹر کیری نے کہا.
It is critical for Russia to show in the next
مسٹر کیری کہہ رہے ہیں روس کے لیے آئندہ چند گھنٹوں میں یہ بتانا انتہائی اہم ہے کہ وہ علیحدگی پسندوں کو غیر مسلح کرنے کی طرف اقدام کر رہا ہے اور انہیں قانونی سیاسی عمل کا حصہ بنانے کے لیے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کر رہا ہے. جان کیری کے الفاظ. امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر جان بینر کا کہنا ہے کہ اگلے ماہ ایک قانون پر رائے شماری کی جائے گی جس کے تحت امریکی صدر باراک اوباما کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا سکے گا. ریپبلکن جماعت کی اکثریت والے ایوان نمائندگان کے اسپیکر جان بینر نے صدر اوباما پر کانگریس کے منظور شدہ قوانین پر غیر قانونی طور پر عمل درآمد نہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ صدر اوباما اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کے استعمال میں یک طرفہ جارحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر اوباما لوگوں کی جانب سے دیے گئے اختیار کے تحت آئینی اتھارٹی کا استعمال کرتے ہیں. نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں ایک مصروف بازار میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں 21 افراد ہلاک اور 52 زخمی ہوئے ہیں. ضلع ووز کے ایک شاپنگ پلازا میں زوردار بم دھماکہ ہوا جو کئی میل تک سنا گیا اور دھوئیں کے کالے بادل کئی میل تک دکھائی دیے. پولیس کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کے سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے, تاہم ابھی تک کسی گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پروگرام کھیل کے میدان سے.
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں, سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیم ہے.
فٹ بال تو فٹ بال ہے, فینس تو دیکھیں گے.
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہانما میں اور پھر جمعے کی ہی رات سیرپین میں بھی.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. سامعین, کھیل میں اپنے حریف کھلاڑی کو کاٹنے کی سزا بہت ہی مہنگی پڑ گئی. فیفا نے یوروگوئے کے مشہور کھلاڑی لوئس سواریز کو اطالوی کھلاڑی کو کاٹنے کی وجہ سے 9 میچوں کی پابندی کی سزا سنائی ہے, جو اب تک کے لیے ایک ریکارڈ ہے. یہ خبر اگر آپ پڑھنی چاہیں تفصیل سے تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے. اور ہم بڑھتے ہیں اپنی آج کی اہم خبر کی جانب. پاکستان کے شمالی علاقوں میں شدت پسند جنگجوؤں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائی کئی دنوں سے جاری ہے. اب تک فوج نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر صرف فضائی حملے ہی کیے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد وہاں زمینی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا جائے گا. فوجی آپریشن کے سلسلے میں فوج کی محکمہ تعلقات عامہ ISPR نے آج ایک پریس بریفنگ بھی کی ہے. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھی رفت اللہ اورکزئی موجود ہیں. رفت, ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کچھ اس قسم کی اطلاعات مل رہی تھیں کہ شمالی وزیرستان میں زمینی آپریشن یا تو شروع کیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے, تو اب کیا خبر ہے, کیا اس کی تصدیق ہو گئی؟
جی مپارا, یہ گزشتہ 2 دنوں سے اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شمالی وزیرستان میں جہاں پہ دوسرا ہفتہ ہے وہاں سے جو آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا ہے وہاں پہ زمینی کاروائیاں شروع کی گئی ہے, لیکن ابھی تک نہ تو پولیٹیکل انتظامیہ شمالی وزیرستان کی طرف سے اور نہ فوج کی طرف سے اس کی تصدیق ہو پائی ہے کہ وہاں پہ ابھی زمینی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. لیکن وہاں جو فضائی حملے ہیں وہ بدستور جاری ہے, وہ آج بھی کاروائی ہوئی ہے اور وہ مسلسل جاری ہے, اور اس میں گزشتہ کئی دنوں سے مطلب عسکریت پسند کی ہلاکت کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں, اور وہاں سے کافی سارے لوگ بھی اس حوالے سے نکل چکے ہیں علاقے سے.
رفت, یہ بتائیے کہ ISPR یعنی فوج کے ترجمان نے کچھ صحافیوں سے بات بھی کی ہے اور کچھ بریفنگ دی ہے, کچھ تفصیلات ہیں اس کے آپ کے پاس؟
جی بالکل, فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا صاحب کی طرف سے آج GHQ راول پنڈی میں کچھ صحافیوں کو بریفنگ دی گئی ہے, اور اس کی تفصیلات ابھی سامنے آ گئی ہیں. اور انہوں نے اس بریفنگ میں بتایا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جو کاروائی جاری ہے وہ تمام گروپوں کے خلاف ہو رہی ہے. اس میں مطلب ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ مطلب کچھ گروپوں کو چھوڑ دیا گیا ہے, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی اگر غیر ملکی ہے یا ملکی جتنی بھی گروپس تھے ان سب کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے. انہوں نے بریفنگ میں یہ بھی بتایا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری کاروائی میں اب تک 327 عسکری پسند مارے گئے ہیں, جبکہ اس دوران 10 سیکورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آپریشن جاری ہے وہ صرف اور صرف پاکستانی فوج کر رہی ہے, اور اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ جوائنٹ آپریشن ہے, اس میں امریکہ بھی حصہ لے رہا ہے. اس نے کہا کہ پاکستانی فورسز میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس آپریشن کو خود جو ہے وہ مکمل کر سکتی ہے. اس کے علاوہ میجر جنرل عاصم باجوا نے یہ بھی کہا کہ اس آپریشن کے دوران پاکستانی فوج نے افغان فوج کی بھی درخواست کی تھی کہ وہ کنر اور نورستان کے علاقوں میں جو شدت پسندوں کے ٹھکانے ہیں ان کو ختم کر دے, لیکن ان کے مطابق ابھی تک وہ ختم نہیں کیے
گئے. رفت اللہ اورکزئی, یہ تفصیلات بتانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اور آئیے اب اس پر نظر ڈالیں کہ ممکنہ فوجی کارروائی کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے. پاکستانی فوج کے سابق ترجمان میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر عباس کا یہ کہنا ہے کہ زمینی کارروائی میں شمالی وزیرستان کے جغرافیائی خدوخال شدت پسندوں کے لیے سازگار ثابت ہوں گے, جبکہ فوج کو اس وجہ سے پیش قدمی میں غیر معمولی مشکلات ہو سکتی ہیں. شمالی وزیرستان میں اب تک فوج نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر صرف فضائی حملے کیے ہیں, اور جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی کہ وہاں زمینی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا جائے گا جس کا اعلان ہوگا بہرحال بعد میں. ریٹائرڈ جنرل اطہر عباس قبائلی علاقوں میں ماضی میں ہونے والی اس طرح کی کارروائیوں میں کا حصہ رہے ہیں. ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ شمالی وزیرستان میں اس ممکنہ زمینی آپریشن کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے. جنرل اطہر عباس,
مجھے لگتا ہے کہ جو خاص طور پہ چار پانچ آبادی والے علاقے ہیں جس میں میرن شاہ ہے, میر علی ہے, دتہ خیل ہے, ماچس کا علاقہ ہے, جہاں کے غیر ملکی جنگجو اور ٹی ٹی پی اور ان کے ساتھی انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ اور جتنے گروپس وہاں موجود ہیں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے, یہ اصل ٹارگٹ ہیں. اب چونکہ یہ آبادی والے علاقے میں مکس ہوئے ہوئے ہیں, گھسے ہوئے ہیں, تو اس لیے آبادی والے علاقے کو صاف کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہاں سے سویلینز کا انخلا کیا جائے. جس طریقے سے اس سے پہلے آپریشنز ہوئے تھے مختلف جنوبی وزیرستان میں, سوات مالاکنڈ میں, کہ گھر گھر جا کر آپ نے پھر ان کو صاف کیا تھا, تو اسی طریقے سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسی پیٹرن کے اوپر یہ آپریشن ہوگا.
یعنی یہ جو آپ نے چار پانچ علاقے آئیڈینٹیفائی کیے, یہاں سے فرض کر لیجیے کہ سول آبادی نکل گئی, اب ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ یا ملیٹنٹس ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں. اب ایز اے کمانڈنگ آفیسر میں چاہتا ہوں کہ جب اب ان کو اٹیک کیا جائے تو وہ جو اٹیک ہوگا ان لوگوں پہ اور اس کی کیا نوعیت ہوگی؟
جو فوجی طریقہ کار ہے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کی, یا اربن ایریاز کو کلیئر کرنے کی ڈرلز جو ہوتی ہیں, وہ پھر اربن ایریا کی ساخت دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بنا ہوا ہے, گلیاں کس قسم کی ہیں, مکانات کس قسم کے ہیں, تو وہ ایریا پھر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور مختلف ڈائریکشن سے پھر آبجیکٹیوز دیے جاتے ہیں جو بھی فورسز جاتی ہیں کلیئر کرنے کے لیے. تو یہ ایک بڑا لمبا اور خطرناک پروسیس ہوتا ہے کیونکہ اس میں مائنز ہوتی ہیں, دشمن یہ جو دہشت گرد ہیں بوبی ٹریپس لگاتے ہیں, تو آپ کو پورا انشور کرنا ہوتا ہے کہ جس علاقے سے آپ گزرے ہیں اس میں ساری چیز آپ نے صاف کر دی ہے.
جو آپ نے بتایا کہ جس طرح سے ٹیمز اندر جاتی ہیں, اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ؟ یعنی کوئی اس طرح کی کوئی کاروائی ساؤتھ وزیرستان میں آپ کے ذہن میں یادداشت میں ہے کہ کوئی ہوئی ہو, اور کس علاقے میں ہوئی تھی؟
جی, یہ مجھے یاد ہے جندولا آپریشن میں جب پہلی بار فوج نے ٹینکس استعمال کیے تھے تو وہ ریزسٹنس اتنی زیادہ تھی کہ دونوں طرف پہاڑیاں تھیں اور بیچ میں بازار تھا اور روڈ بیچ میں تھی, تو وہاں سے یہ کسی کو گزرنے نہیں دے رہے تھے. اس طرح مورچے انہوں نے سنبھالے ہوئے تھے گھروں میں بھی اور پہاڑیوں کے اوپر بھی, تو ان کو پھر وہاں سے اکھاڑنے کے لیے جو ہے وہ پہلی بار ٹینک استعمال ہوئے تھے. اسی طریقے سے باجوڑ کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو خالی کرانے کے لیے بہت سخت آپریشن ہوا تھا, کیونکہ جو گھر تھے جتنے ان گھروں میں مورچے بنائے ہوئے تھے, انہوں میں چھید کیے ہوئے تھے اور اس میں سے وہ فائر کرتے تھے مورٹرز کے, اور بڑے ہیوی ویپنز ان کے پاس تھے. تو یہ وہ علاقے تھے جن کو خالی کرانے کے لیے کافی دیر لگی اور کافی کیجولٹیز ہوئی تھی اس میں, اور ہیوی ویپنز استعمال کرنے پڑے تھے, اور بعض جگہ تو آرٹلری استعمال کرنی پڑی تھی, مورٹرز استعمال کرنے پڑے تھے فوج کو, کیونکہ یہ اتنے سختی سے انہوں نے وہاں علاقہ سنبھالا ہوا تھا اور مورچے بنائے ہوئے تھے باجوڑ میں, اور ٹنلز بنائی ہوئی تھی انڈر گراؤنڈ جو کہ کنیکٹ کرتی تھی مختلف گھروں کو. اگر اس گھر میں سے وہ آپریشن کا جواب دے رہے ہیں, جوابی کارروائی ہو رہی ہے, تو پھر وہ ٹنل سے ہو کر دوسری طرف نکل آتے تھے اور وہاں سے پھر وہ فائر کرتے تھے. تو وہ ٹنلز وغیرہ کا سسٹم انہوں نے بڑا پکا بنایا ہوا تھا, کیونکہ ان کا پورا پلان تھا کہ ہر حالت میں اس علاقے کا دفاع کریں گے اور وہاں سے چھوڑیں گے نہیں, تو اس کے لیے پھر فوج کو ہیوی ویپنز استعمال کرنے پڑے تھے.
اب اگر ہم بات کریں ٹیرین کی, جو زمین کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ساؤتھ وزیرستان میں اور نارتھ وزیرستان میں کیا فرق ہے ٹیرین کا, اور وہ لڑائی میں کس کے حق میں استعمال ہوگا؟
جنوبی وزیرستان کا علاقہ ذرا کھلا علاقہ ہے, جیسا آپ دیکھیں وانا ویلی ہے, بہت بڑی ویلی ہے, اسی طریقے سے اور علاقے بھی آپ دیکھیں گے کہ کھلے علاقے ہیں, تو وہاں کی نوعیت جو ہے لڑائی کی وہ مختلف ہوتی ہے. جو شمالی وزیرستان میں دیکھنے میں آیا ہے, اونچے پہاڑ ہیں, اتنا بڑا کھلا علاقہ یا کھلی ویلیز وادیاں نہیں ہیں جس میں کہ آپ ٹینک استعمال کریں یا ایک قسم کا آپ کو دشمن نظر آ سکے کہ اس کے خلاف آپ لڑائی کر رہے ہیں. تو زیادہ تر جنگل ہیں, پہاڑ ہیں اونچے, اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اس میں. تو اس وجہ سے اس کی ذرا نوعیت تھوڑی مختلف ہے. اس قسم کے علاقے جو ہیں, خاص طور پہ یہ جو گوریلا وارفیئر ہوتی ہے, اس میں جو اس کا دفاع کر رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ مدد فراہم کرتی ہے.
جنرل اطہر عباس سے ہمارے ساتھی آصف فاروقی بات کر رہے تھے, اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا, جنگجوؤں کے خلاف ممکنہ زمینی کارروائی کے عسکری پہلوؤں کے بارے میں, تو اسی تناظر میں, اس آپریشن کے تناظر میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے سیاسی فال آؤٹ یعنی سیاسی مثبت اثرات یا مضمرات کیا ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے بات کی اردو سروس کے ایڈیٹر عامر احمد خان سے.
مپارا, میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا سیاسی فال آؤٹ جو ہے وہ تو اس صورت میں ہی ہوگا کہ یہ پاکستان کے حالت جنگ میں ہونے کی کہانی وزیرستان سے نکل کر پاکستان کے بڑے شہروں میں کی سڑکوں پر آ جائے گی. شدت پسندی کے حوالے سے نہیں, لیکن ایک بحث کے حوالے سے. میں اب جب پاکستان آیا تو میں نے کراچی بھی تھوڑا وقت گزارا, اسلام آباد بھی تھوڑا وقت گزارا, اور اس میں پھر کے کراچی میں تھوڑا بہت خاص طور پہ میں نے لوگوں سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ اس آپریشن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیا جانتے ہیں. اس میں ایک سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ اس آپریشن کا نام کیا ہے. تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر میں نے 10 بندوں سے بات کی تو ان میں سے صرف 2 اس آپریشن کا نام جانتے تھے. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تک جو ایک پبلک ڈبیٹ ہوتی ہے, جو ایک پبلک بحث ہوتی ہے جسے رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے, اس بحث کے اندر ابھی یہ جنگ جو ہے اس نے اپنی جگہ نہیں بنائی ہے. پاکستان میں عام طور پر لوگ اس جنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن جب زمینی کارروائی شروع ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات جو ہیں وہ باقی کے پاکستان میں محسوس کیے جائیں گے, تو سب سے بڑا سیاسی فال آؤٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پبلک بحث ہے ایک, اس کا حصہ بن جائے گی یہ جنگ, جس سے پھر رائے عامہ جو ہے وہ بنے گی.
تو عامر, ایک عام پاکستانی کے لیے شمالی وزیرستان میں ہونے والا آپریشن کوئی بڑی کہانی نہیں ہے فی الوقت, تو پاکستان میں اس کہانی کو عوامی سطح پر لانے میں کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہوگا؟
یہ ماپارا, یہ بڑا اہم سوال ہے, اور اس کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ یہ بحث کیا رخ اختیار کرتی ہے. ظاہر ہے جب رائے عامہ اگر اس جنگ کے خلاف ہموار ہوتی ہے تو اس کا فوج کو نقصان ہے, اس کا حکومت کو نقصان ہے, اس کا ان تمام سیکیورٹی اداروں کا نقصان ہے جو اس جنگ کا حصہ ہیں. لیکن اگر اس بحث کے نتیجے میں رائے عامہ جو ہے وہ اس جنگ کی حمایت کے اندر ہموار ہوتی ہے, تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ وہ ہو گیا جس کی کئی سال سے فوج کو اس اتفاق رائے کی تلاش تھی, وہ ان کو مل جائے گا. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے ہمارا, کیونکہ اس کے اندر پاکستان میں سیاسی طور پر بھی پاکستان بٹا ہوا ہے اس جنگ کے بارے میں, معاشرتی طور پر بھی اس جنگ کے بارے میں بٹا ہوا ہے. جو شدت پسندوں کے حمایتی ہیں یا جو ان کے نظریے کے حمایتی ہیں وہ پاکستان کے معاشرے میں بھی موجود ہیں, وہ پاکستان کی سیاست میں بھی موجود ہیں, وہ اس جنگ کی مخالفت کرنے والوں سے زیادہ شور مچانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں. تو اس کے اندر اس بحث کو پبلک میں لے کر آنے کا ایک خطرہ یہ ضرور ہے کہ ان کے شدت پسندوں کے یا ان کے نظریاتی حمایتی جو ہیں وہ زیادہ شور مچانا شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ رائے عامہ اس جنگ کے خلاف ہموار ہو جائے. لیکن اگر حکومت نے کچھ ایسا کر لیا میڈیا کے ذریعے یا اپنے طور پر, اگر انہوں نے کچھ ایسا کر لیا کہ وہ رائے عامہ کو اس جنگ کی حمایت میں ہموار کر لیں, تو وہ ان تمام عسکری پہلوؤں سے زیادہ اہم ہوگا اور وہ اس جنگ میں حکومت کا اور فوج کا سب سے بڑا اور سب سے مؤثر ہتھیار ثابت ہوگا.
اردو سروس کے ایڈیٹر عامر احمد خان. پاکستان نے افغان حکومت سے بھی یہ کہا ہے کہ افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی سرحد پر سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت بنا دیں تاکہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن میں پاکستان کو جلد کامیابی مل سکے. اور ایسے میں جبکہ پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کی جا رہی ہے، ادھر امریکی دفتر خارجہ نے غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں ترمیم کرتے ہوئے پاکستان میں جماعت الدعوی سمیت لشکر طیبہ سے منسلک چار تنظیموں کو اس فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ چاروں تنظیمیں دراصل لشکر طیبہ کے ہی مختلف نام ہیں، اور پابندیوں سے بچنے کے لیے یہ جماعت بار بار اپنا نام بدل لیتی ہے۔ لیکن جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید نے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اپنی تنظیم کا نام دہشت گرد تنظیموں میں شامل کیے جانے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ جماعت الدعویٰ اور تین دوسری تنظیموں پر لگائے گئے الزامات کا ثبوت دنیا کے سامنے لائے۔ یہ فیصلہ بھارت کی ڈکٹیشن پر کیا گیا ہے، یہ کہنا ہے حافظ سعید کا۔ وہ لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، تفصیلات ہمیں بھیجی ہیں شمائلہ جعفری نے۔
جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید نے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں ترمیم کے بعد اپنی جماعت اور اس سے منسلک تین تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیے جانے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے امریکی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے چند سال پہلے بھی ان پر الزامات لگا کر ان کے سر کی قیمت مقرر کی، لیکن وہ ان پر لگائے گئے الزامات کے ثبوت پیش نہیں کر سکا، اور اب ایک مرتبہ پھر امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ان کی جماعت پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگایا گیا ہے، لیکن ثبوت کے بغیر۔
انڈیا ہم سے بڑا پریشان ہے اور انڈیا کی ڈکٹیشن پر امریکی فیصلے کر رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو پیش کریں، اگر ان کے پاس ان کے خلاف یا کسی کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو ان کو اپنے رویے بدلنے چاہیے، اگر نہیں بدلتے تو باہر میں جائیں، جو مرضی کریں۔
امریکی وزارت خارجہ نے لشکر طیبہ کے دو اعلی رہنماؤں نذیر احمد چودھری اور محمد حسین گل کو بھی بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ اس فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حافظ سعید کا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک شخص ریٹائرڈ ہے اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں۔ 80 سال کے ایک شخص کو دہشت گرد قرار دے کر امریکہ جماعت الدعویٰ کو بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہے، جس پر اسے شرم کرنی چاہیے۔ جماعت الدعویٰ کے امیر کا کہنا تھا کہ ان کی تنظیم فوجی آپریشن سے بے گھر ہونے والے پاکستانیوں کی مدد کے لیے کام کر رہی ہے۔ پاکستان کی عدالتیں ان کی جماعت کو شفاف قرار دے چکی ہیں اور یہی فیصلہ ان کے لیے محترم ہے۔
یہ تھی شمائلہ جعفری۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی حکومت کالعدم شدت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے؟ عارف جمال جو دہشت گرد تنظیموں کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی رکھتے ہیں، ان سے اسی سلسلے میں بات کی ہمارے ساتھی برجیش اپادھیائے نے۔
جب پاکستان کا فوجی سربراہ یہ کہتا ہے کہ اندر سے خطرہ ہے تو وہ اس خطرے کی بات کر رہا ہے جو ان چند گروپوں سے ہے جو پاکستان آرمی یا پاکستان سٹیٹ کے اوپر حملے کر رہے ہیں، لیکن جو پاکستان سے بھارت میں یا افغانستان میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں، چاہے وہ امریکہ ہو، وہاں جو کاروائیاں کرتے ہیں ان کو وہ خطرہ نہیں سمجھتے اور ان کے لیے کوئی بھی کاروائی نہیں کی جاتی پاکستان میں۔
تو جب تک پاکستانی حکومت یا پاکستانی فوج ان کے خلاف نہیں کاروائی کرے تو امریکہ پھر انہیں کسی بھی لسٹ میں شامل کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟
جی ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گروپ جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ ہے۔ امریکہ جب ایسی کاروائی کرتا ہے تو کم از کم ان گروپس کا امریکہ میں یا امریکی انٹرسٹ کے قریب جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں دنیا میں، ان کے متعلق ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ گروپ وہاں پر ذرا مشکل سے کام کر سکتے ہیں۔
ایک دن پہلے یہاں پر جو پاکستان کے سفیر ہیں واشنگٹن میں، جلیل عباس جیلانی صاحب، انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان ایک دہشت گردی پر ایک سیریس میکانزم بحال کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر پاکستان لشکر طیبہ کے خلاف کچھ بھی کاروائی کرتا ہوا نہیں دکھتا ہے تو پھر اس کے آگے جانے کے کیا آثار ہیں؟
میں نہیں سمجھتا یہ آگے جائے گا۔ یہ جو میکانزم کی بات کر رہے ہیں یہ کئی سالوں سے بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک دو قدم آگے چلتی ہے، ایک قدم پیچھے ہو جاتی ہے، پھر ایک قدم آگے جاتی ہے، دو قدم پیچھے ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں اور دہائیوں کے باوجود ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم شروع سے کھڑے ہیں۔
ایسے حالات میں یہ بتائیں کہ لشکر طیبہ کام کرتا رہے، کافی ایکٹیو نظر آئے، اس میں کس کا فائدہ ہے؟ پاکستانی عوام کو اس سے کیا کوئی فائدہ ہے؟
جی پاکستانی عوام کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بھارت میں اور دنیا کے کچھ دوسرے حصوں میں افغانستان جیسے ہے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں ان کی پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے اس لیے ان کو الاؤ کیا جاتا ہے اور پاکستان کے لیے بھی یہ گروپ بہت زیادہ خطرہ بنتے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان آرمی نے جیو کے خلاف ایکشن شروع کیا تو جیو تو جماعت الدعویٰ اور اس کے جو افیلیٹڈ گروپ ہیں وہ سب سے آگے لیڈ کر رہے تھے اس کیمپین کو جو کہ جیو ٹیلی ویژن کے خلاف جا رہی تھی پاکستان میں. تو اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ پاکستان آرمی نے اگر حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہو تو وہ ان جہادی گروپوں کا سہارا لیتے ہیں. پہلے وہ اسلامی پارٹیوں جیسے جماعت اسلامی سے کام یہ لیتے تھے, اب یہ جہادی گروپ وہ کام شروع کر دیا ہے.
واشنگٹن میں مقیم دہشت گرد تنظیموں کے ایک محقق آری جمال جو ہمارے ساتھی برجیش اپادھیائے سے بات کر رہے تھے. اور سامعین, شمالی جنگی کارروائی کے حوالے سے خبروں میں رہنے والے شمالی وزیرستان میں مقامی آبادی کیسی ہے, یہ کون لوگ ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کے روزگار کیا ہیں, تجارت بھی کرتے ہیں یا نہیں, وہاں کیسے اسکول ہیں, کون کون اسکول جاتا ہے, یہ سب ایک تفصیلی گفتگو آگے آنے کو ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ مونا رانا.
فٹ بال کے عالمی ادارے فیفا نے یوروگوئے کے مشہور کھلاڑی لوئس سوریز پر اطالوی کھلاڑی کو کاٹنے کے سبب 4 ماہ کے لیے فٹ بال کھیلنے پر پابندی عائد کر دی ہے. یہ ایک ریکارڈ سزا ہے. لوئس سوریز پر 9 بین الاقوامی فٹ بال میچز کھیلنے پر بھی پابندی لگائی گئی, جس کا مطلب ہے اب وہ ورلڈ کپ کے باقی میچز نہیں کھیل سکیں گے. یاد رہے کہ منگل کو ورلڈ کپ کے گروپ ڈی کے ایک میچ میں سوریز نے مخالف کھلاڑی کو دانتوں سے کاٹا تھا. برازیل میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ کے پول میچز کا آج آخری دن ہے اور آج گروپ جی اور گروپ ایچ کی تمام ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی. گروپ جی میں پہلا میچ جرمنی اور امریکہ کے درمیان ہے. گروپ جی ہی میں دوسرا میچ گھانا اور پرتگال کے درمیان ہوگا. گروپ ایچ میں الجیریا مد مقابل ہے روس کے اور بیلجیم کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا. ورلڈ کپ کے گروپ ای سے فرانس نے 7 پوائنٹس اور سوئٹزرلینڈ نے 6 پوائنٹس کے ساتھ اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کر لی. کل ہونے والے میچز میں فرانس اور ایکواڈور کا میچ بنا گول برابر رہا, جبکہ سوئٹزرلینڈ نے ہانڈرس کو 2-0 سے ہرایا. گروپ ایف میں کل ارجنٹینا نے نائجیریا کو 3-2 سے ہرایا اور یوں 9 پوائنٹس کے ساتھ شاندار طریقے سے اگلے راؤنڈ میں قدم رکھا. تاہم یہ میچ ہارنے کے باوجود نائجیریا بھی 4 پوائنٹس کے ساتھ اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئی. کل گروپ ایف میں بوسنیا ہرزگوینا نے ایران کو 3-1 سے شکست دی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے میلبرن میں ہونے والے سالانہ اجلاس میں آئی سی سی کے نئے آئین کے مطابق بننے والے انتظامی ڈھانچے کی منظوری کے بعد بھارت کے این سری نواسن آئی سی سی کے پہلے چیئرمین بن گئے. این سری نواسن کو بھارتی سپریم کورٹ نے بدعنوانی کے معاملات کی آزادانہ تحقیقات کے لیے بی سی سی آئی کی صدارت سے عارضی طور پر ہٹا رکھا ہے. تاہم این سری نواسن اس اجلاس میں زور دے دے کر کہتے رہے کہ وہ کسی قسم کے غلط کام میں ملوث نہیں ہیں. اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جون 2015 سے 1 سال کی مدت کے لیے آئی سی سی کا صدر پاکستان سے ہوگا. اسی اجلاس میں پاکستان اور بھارت کے کرکٹ بورڈز کے درمیان ہونے والی مفاہمت کی ایک یادداشت کہ جس کے مطابق 2015 سے 2023 تک دونوں ممالک کے درمیان 6 کرکٹ سیریز کھیلی جائیں گی جن میں 4 کی میزبانی پاکستان کرے گا کو باقاعدہ حیثیت دے دی گئی. اب دونوں ممالک کے ساتھ ان سیریز کو فیوچر ٹور پروگرام کا حصہ بنا دیا گیا ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی لندن سے پیش کیا جا رہا ہے. اور سامعین, یہاں پر ہم نصف پر پہنچ گئے ہیں اپنے پروگرام کے. آپ کو بتا دیں کہ عراق میں شام کی جنگی طیاروں نے شام کی سرحد کے قریب شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. یہ تفصیلات آگے آنے کو ہیں, لیکن پہلے اہم خبروں کی سرخیاں.
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ ملک کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے نتیجے میں 327 شدت پسند جبکہ 10 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ افغانستان کے مشیر برائے قومی سلامتی رنگین سپنتا آج پاکستان کے دورے کے دوران وزیر اعظم نواز شریف سے ملے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کو چاہیے کہ اپنی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ 60,000 سے زیادہ پاکستانی قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے جاری فوجی کارروائی کے نتیجے میں نقل مکانی کر کے افغانستان چلے گئے ہیں۔ پاکستان کے شہر پشاور میں پی آئی اے کی پرواز پر فائرنگ کے واقعے کے بعد قطر ایئر ویز، اتحاد اور ایمریٹس ایئر لائن پشاور نے اپنی پروازوں کی آمد و رفت معطل کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ خبروں میں آپ سنتے رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں فضائی فوجی کارروائی کے بعد وہاں سے زیادہ تر مقامی آبادی خیبر پختونخوا اور دوسرے علاقوں میں ہجرت کر رہی ہے۔ یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں اور کہاں نہیں، یہ بحث بھی چھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان بھر اور بیرونی دنیا میں شمالی وزیرستان کے باسیوں کو محض جنگجو اور شدت پسندوں کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد القاعدہ سے منسلک بہت سے غیر ملکی جنگجو اس علاقے میں منتقل ہو گئے تھے۔ مگر یہاں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ شمالی وزیرستان کے مقامی لوگوں کا رہن سہن کیا ہے، معیشت کیا ہے اور کیسے زندگی بسر کرتے ہیں یہ لوگ۔ ہم نے بات کی ہے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی سیلاب محسود سے۔
شمالی وزیرستان میں دو قبیلے آباد ہیں، ایک اطمانزئی وزیر اور دوسرا قبیلہ داور۔ ان کی معیشت کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ گلابانی کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے ہیں، کیونکہ ٹوچی جو دریا ہے وہ اس علاقے سے گزرتا ہے۔ دتخیل سے لے کر مغرب کی طرف سے میرمشاہ میرعلی تک، جو جب آپ مشرق کی طرف سے آئیں گی تو یہ انتہائی زرخیز علاقہ ہے، اس میں بڑی اچھی فصلیں ہوتی ہیں دریائے ٹوچی کے کنارے کنارے۔ گوئے کو دونوں طرف پہاڑ ہیں اور یہ خشک پہاڑ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان پہاڑوں میں معدنیات کے ذخائر بھی موجود ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر گزشتہ چند سالوں سے لوگ کرومائٹ اور دیگر جو معدنیات ہیں، لیکن اس میں کرومائٹ سر فہرست ہے، لوگ اس کی تجارت بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی معیشت میں میرمشاہ جو ہے، اور میرمشاہ اور میرعلی، یہاں پر قبائلی علاقے کے حوالے سے یا قبائلی لحاظ سے یا وزیرستان کی علاقے سے لحاظ سے یہاں پر دکان بازار ہیں، اور ان بازاروں میں کافی دکانیں ہیں جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ غلام خان کے راستے سے یہ علاقہ افغانستان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔
اچھا۔
تو افغانستان سے بارڈر ملنے اور رستہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے بھی تجارت ہوتی ہے، جو یہاں کے قبائلوں کے لیے انتہائی منافع بخش ثابت
ہوئی ہے۔ کس چیز کی تجارت ہوتی ہے؟
اس میں الیکٹرانک سامان ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ روزمرہ زندگی کی ضروریات کی دیگر چیزیں جو پاکستان سے جاتی ہیں، اور وہاں سے بھی الیکٹرانک اور جدید دور کی جو دوسری ضروریات ہیں وہاں سے آتی ہیں ان میں۔ البتہ جو سرحدی علاقہ ہے شوال کا، وہاں پر عمارتی لکڑی کا کاروبار ہوتا ہے، اور افغانستان کی طرف سوختنی لکڑی بھی جاتا ہے، جس سے ان لوگوں کو روزمرہ کی زندگی بہتر گزر رہی ہے۔
سیلاب محسوس صاحب، یہ بتائیے کہ اس علاقے میں یہ کافی عرصے سے شدت پسند آ کر، بلکہ غیر ملکی بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے، تو پھر ان حالات میں جو مقامی آبادی تھی وہ کس طرح سے ان کا رہن سہن تھا، اور خصوصاً یہ جو غیر ملکی جنگجو اور اپنے ہی ملک کے لوگ جو جنگجو بن گئے تھے، ان کے ساتھ کس طرح سے روابط رہتے تھے، تعلقات کیسے تھے، رشتے کیسے تھے؟
اب تو نہیں، جب پہلی بار امریکہ افغانستان میں وارد ہوا تو اس وقت نہ صرف شمالی وزیرستان میں بلکہ بجاور سے لے کر جنوبی وزیرستان وانا تک القاعدہ کے بہت سے لوگ داخل ہوئے تھے، لیکن اس وقت تو یہ لوگ قبائلی علاقے میں موجود تھے. جہاں تک شمالی وزیرستان کا تعلق ہے، ابھی ایک ہفتہ پہلے میں خود وہاں پر گیا تھا اور کرفیو کی وجہ سے وہاں پھنس گیا. میرے ساتھ دو اور جرنلسٹ بھی تھے، تو ہم نے ادھر پورے 10 دن گزارے ہیں، اور ان 10 دنوں کے دوران ہم رلی سے لے کر افغان سرحد شوال تک وہاں سے دن کے وقت رات کے وقت گاڑیوں میں پیدل سفر کیے. ہمارے ساتھ کافی طالبان بھی ہوتے تھے، دن کو بھی رات کو بھی، لیکن وہ مسعود طالبان تھے. جہاں جنوبی وزیرستان کے جو طالبان تھے، طالبان آئے اور انہوں نے رائے نجات آپریشن کے بعد جو جنوبی وزیرستان میں 7 سال پہلے ہوا تھا، اس کے بعد ادھر شفٹ ہوئے تھے. تو ان طالبان کے ساتھ ہم رہے اور یہ ہمارے ساتھ رہے، اور یہ جب حالیہ جو آپریشن ہو رہا ہے، اس کا باقاعدہ آغاز تو نہیں ہوا، تو یہ وہاں پر موجود ہے. لیکن یہ ان کے علاوہ ہم نے کسی غیر ملکی طالبان کو یا القاعدہ کے لوگوں کو یا کوئی اور غیر ملکی جو ہوتے ہیں، کم از کم ہمیں نظر نہیں آئے.
تو آپ کو کیا لگتا ہے سیلا محسوس صاحب، کیا سب طالبان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی؟
اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر شمالی وزیرستان میں اب بھی بعض علاقے ایسے ہیں، جیسے رزمک اور شوا کا علاقہ ہے، اور میرلی میں ایک گاؤں ہے جس کا نام عیدک ہے. شمالی وزیرستان سے 5 لاکھ تک قبائلیوں نے پاکستان کے بندوبستی علاقے اور افغانستان کے خوست، برمل اور ورزین تک ہجرت کیا ہے، لیکن ان 3 مقامات کا جس کے میں نے نام لیے، وہاں سے کوئی نقل مکانی نہیں ہوئی. وہاں پر قبائلی موجود ہے اور انہیں یقین ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی آپریشن نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مقامی کچھ لوگ ہوں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے.
کچھ اندازہ ہے آپ کو سیلاب محسود صاحب کہ شمالی وزیرستان کی لگ بھگ مجموعی آبادی کتنی ہوگی؟
10-12 سال پہلے جو مردم شماری ہوئی تھی، اس کے مطابق شمالی وزیرستان کی آبادی 3,50,000 سے کچھ زائد تھی. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ تمام قبائلی، خصوصاً شمالی اور جنوبی وزیرستان کے جو قبائلی ہیں، انہوں نے کبھی بھی مردم شماری میں دلچسپی نہیں لی، کیونکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے اور انہیں مردم شماری کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. لیکن اب جب شمالی وزیرستان سے آپریشن ضرب عضب کی وجہ سے جو نقل مکانی ہوئی ہے، میں نے پہلے بتا دیا کہ بنو کی طرف 4,50,000 اور 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ افغانستان کی طرف چلے گیا ہے. تو اس آبادی کو دیکھ کر اور اس کے علاوہ رزمک، شوا اور باشوال، جہاں پر بہت سے قبائلی ابھی رہ رہے ہیں، انہوں نے نقل مکانی نہیں کی، تو ان تمام اندازوں اور اعداد و شمار کو اکٹھا کر کے شمالی وزیرستان کی آبادی 7 لاکھ سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہے.
اچھا آپ نے کہا کہ آپ شمالی وزیرستان کے بہت سے علاقوں سے ہو کر آئے ہیں، تو وہاں کچھ لوگوں میں اس قسم کے خدشات تھے یا وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو جنگجو ہیں ان کے خلاف فوج کارروائی کرے، وہ اس بات پہ خوش تھے؟
وہ اس بات سے خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، اس بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اس حوالے سے زیادہ خفا اور زیادہ فکر مند تھے کہ جنگ جب ہوگی، پھر جنگ میں دوست اور دشمن کا پتہ نہیں چلتا، تو طالبان یا جو کوئی بھی ہو یہاں پر موجود ہو، اگر ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے یا جنگ ہوتی ہے، تو اس میں وہ بری طرح متاثر ہوں گے، جیسے کہ متاثر ہو گئے، نقل مکانی پر مجبور ہو گئے. جس طرح جنوبی وزیرستان میں 5 لاکھ سے زائد مسعود قبائلیوں نے نقل مکانی کی ہے، اور اب 7 سال ہے کہ وہ ان کی اکثریت اب بھی باہر واپس نہیں گئی، تو جنوبی وزیرستان کے مسعود قبائلیوں کی طرح ان کے کھیت برباد ہوں گے، ان کے جنگلات برباد ہوں گے، ان کے تو بازار جو ہیں میر علی، میر انصار، رزمک اور دتا خیل وغیرہ میں وہ تباہ ہوں گے اور ان کے کاروبار، روزگار اور تجارت کو نقصان پہنچے گا، اور یہ لوگ گلابانی بھی کرتے ہیں اور ان کی گلابانی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا
جی.
اور ان کے جو باغات ہیں چھوٹے یا بڑے اس پر اثر پڑے گا، تو اس سے ان کی پوری معیشت جو ہے اس کو زبردست نقصان پہنچے گا
جی.
تو اس حوالے سے یہ لوگ زیادہ
پریشان ہیں
جی.
تو یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ تقریباً 6 لاکھ کے لگ بھگ آبادی ہوگی وہاں کی، وہاں سکولز وغیرہ تھے؟
بالکل، سینکڑوں کی تعداد میں تعلیمی ادارے ہیں، میرانشاہ میں ڈگری کالج ہے، میرلی میں ڈگری کالج ہے، یہاں تک کہ میرانشاہ میں گرلز کالج بھی ہے، اس کے علاوہ 300 سے لے کر 400 تک تعلیمی ادارے ہیں، جس میں 35,000 سے لے کر 40,000 تک قبائلی بچے اور بچہ زیر تعلیم تھی، لیکن ابھی اس آپریشن کی وجہ سے یہ سارے تعلیمی ادارے بند ہیں، اور جتنے بھی بچے ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں، طالب علم ہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ دوسرے علاقوں میں منتقل ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. تو شمالی وزیرستان کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جنوبی وزیرستان میں رائے نجات آپریشن کی وجہ سے صرف مسعود علاقے میں 442 تعلیمی ادارے، جن میں کالج بھی ہیں، وہ بند پڑے ہیں، اور 40,000 سے زائد طلبہ اور طلبات کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہوا ہے یا دوسرے علاقوں میں حاصل کرنے پر مجبور ہے. اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ ان تعلیمی اداروں میں جہاں پر قبائلی بچے اور بچیاں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اب وہاں پر فوجوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور فوجی وہاں پر رہ رہے ہیں. تعلیمی اداروں کے علاوہ جتنے بھی دیگر سرکاری عمارات ہیں، جیسے اسپتال وغیرہ، ان میں بھی فوجی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہمارے لیے حکومت کی طرف سے سہولیات کا جو سلسلہ پہلے سے جاری تھا اب وہ بھی منقطع ہو چکا ہے، اور یہ مزید متاثر ہوگا.
ڈیرہ اسماعیل خان میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سیلاب محسود جو ہمیں بتا رہے تھے شمالی وزیرستان کی مقامی آبادی کے بارے میں، جسے فوجی کارروائی کے باعث نقل مکانی کرنی پڑی. شمالی وزیرستان کی سرحدیں افغانستان سے جا ملتی ہیں. فوجی کارروائی کے تناظر میں پاکستان نے افغان حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی سرحد پر سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیں، تاکہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن میں پاکستان کو جلد کامیابی مل سکے. اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ.
وزارت خارجہ کے ترجمان تسلیم اسلم نے آج یہاں اسلام آباد میں افتوار بریفنگ میں توقع ظاہر کی کہ افغان حکومت کسی بھی دہشت گرد کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی، اور شمالی وزیرستان میں پاکستانی فورسز کی جانب سے جاری آپریشن کے نتیجے میں فرار ہونے والے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے پاکستان سے بھرپور تعاون کرے گی. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی محمود خان چکزی کی قیادت میں ایک وفد نے افغانستان کا دورہ کیا. دورے کا مقصد بتاتے ہوئے ترجمان نے کہا ترجمان دفتر خارجہ تسلیم اسلم کہہ رہی کہ افغانستان کے دورے کا مقصد سرحد پر سیکیورٹی کے مسائل پر افغان حکومت سے تعاون حاصل کرنا تھا، کیونکہ پاکستان نے افغانستان سے ملکہ علاقوں میں آپریشن شروع کیا ہے. اس توقع کے ساتھ کے علاقے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغان حکومت کسی کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی. تسلیم اسلم نے مزید کہا کہ پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی کہ افغانستان میں امن قائم ہو، اور افغان صدارتی انتخابات کے دونوں مرحلوں پر پاکستان نے افغان حکومت سے بھرپور تعاون کیا تھا.
Elections took place in Afghanistan, the first round and the second round. Pakistan took extraordinary measures.
ترجمان کہہ رہی ہے کہ افغان صدارتی انتخابات کے موقع پر پاکستان نے افغانستان کے سرحد پر سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کر کے سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے، تاکہ کوئی بھی دہشت گرد گروہ افغان صدارتی انتخابات کو سبوتاز نہ کر سکے. بقول ترجمان کی کہ پاکستان کی اس کوشش کو نہ صرف افغان حکومت نے سراہا بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی تعریف ہوئی تھی. دوسری جانب افغان قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر رنگین دتفار سپنتا نے دورہ پاکستان کے موقع پر آج یہاں وزیراعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کی. ملاقات میں وزیرستان آپریشن کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر پیدا شدہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. ملاقات میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ سرحد پر سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ممالک کے سیکرٹری خارجہ کا اجلاس 3 جولائی کو اسلام آباد میں ہوگا. ایوب ترین، بی بی سی اسلام آباد.
افغانستان کے وزیر رنگین سپانتا پاکستان کا دورہ کر رہے تھے. اور پاکستان کے ایک اور قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں فوج کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان ہونے والی ایک جھڑپ میں 4 عسکریت پسند اور 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ آج صبح خیبر ایجنسی کے علاقے جمرود تحصیل میں پیش آیا. بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں خسادار فورس کے 3 اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ جوابی حملے میں 4 شدت پسند بھی مارے گئے. مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب اس وقت پیش آیا جب مسلح عسکریت پسندوں نے جمرود بائی پاس کے علاقے میں قائم سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا. ان کے مطابق چیک پوسٹ پر FC اور خسادار فورس کے اہلکار تعینات تھے. مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں رات گئے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا اور اس دوران دونوں جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا. ابھی تک کسی تنظیم کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے. خیال رہے کہ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عصب جاری ہے. اس آپریشن کے آغاز کے بعد سے قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، تاہم ابھی تک کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا ہے. یہ امر بھی اہم ہے کہ شمالی وزیرستان میں کاروائیاں شروع ہونے کے بعد سے طالبان تنظیموں کی جانب سے ذرائع ابلاغ سے رابطے کم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان واقعات کے حوالے سے طالبان کا موقف سامنے نہیں آ رہا. رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی پشاور.
اور اب آئیے ایک نظر ڈالیں کچھ عالمی موضوعات پر. اردن کی ایک عدالت نے ایک شدت پسند مسلم مبلغ ابو قدادہ کو دہشت گردی کے الزامات سے بری کر دیا ہے. انہیں گزشتہ برس برطانیہ سے ملک بدر کیا گیا تھا. تفصیل سنا رہی ہیں نصرت جہاں.
عمان میں سیکیورٹی کورٹ میں ججوں کے ایک پینل نے ابو قدادہ کو دہشت گرد کارروائیوں کی سازش کے الزام سے بری کر دیا ہے. ابو قتادہ کو 8 سال کی قانونی جنگ کے بعد گزشتہ سال جولائی 2013 میں برطانیہ سے ملک بدر کیا گیا تھا. ایک اور سازش سے متعلق مقدمے کی سماعت ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. برطانوی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ابو قتادہ برطانیہ واپس نہیں آ سکتے. ابو قتادہ کو 1994 میں برطانیہ میں پناہ دی گئی تھی، لیکن برطانوی سیکیورٹی ادارہ MI5 نے انہیں ان کے سخت جہادی نظریات کے سبب قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا. ان پر دہشت گرد کارروائیوں کی سازش کا الزام تھا. ابو قتادہ کو اردن میں ان کی غیر موجودگی میں 1989 کے بم دھماکوں اور سن 2000 میں دہشت گردی کی ایک ناکام کارروائی میں ملوث ہونے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی، لیکن اس فیصلے کو رد کر دیا گیا تھا اور ان پر دوبارہ مقدمہ چلایا گیا. برطانوی حکومت نے ابو قتادہ کو ملک بدر کرنے کی کوششوں میں 17 لاکھ پاؤنڈ خرچ کیے تھے. برطانیہ کی اس وقت کی وزیر داخلہ ٹیریسا مے کا کہنا تھا کہ ابو قتادہ کی ملک بدری بہت سی کاوشوں کا نتیجہ ہے اور انہیں یقین ہے کہ برطانوی عوام اس فیصلے کی پذیرائی کریں گے کہ ایک خطرناک انسان ہماری سرحد میں اب موجود نہیں ہے اور اب وہ اپنے ملک میں عدالتوں کا سامنا کرے گا. برطانیہ کی حکومت نے اردن کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت تشدد کے ذریعے حاصل کی جانے والی شہادت کو ان کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا. ابو قتادہ، جن کا اصلی نام ابو عثمان ہے، یورپ میں سب سے زیادہ باثر اسلامی مبلغوں میں سے ایک ہیں اور وہ جہادیوں کی حمایت کرتے رہے ہیں.
یہ تفصیل سنا رہی تھی نصرت جہاں. اور عراق کے حکام نے اب یہ تصدیق کر دی ہے کہ شام کے جنگی طیاروں نے اس کی حدود میں انتہا پسند سنی جنگجوؤں کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں. واضح رہے کہ عراقی فضائیہ کے پاس حملے کرنے کی استعداد بہت محدود ہے، اور اس سے پہلے امریکہ نے فضائی حملوں کے لیے وزیراعظم نوری المالکی کی درخواست مسترد کر دی تھی. یہ خبر اگر آپ چاہیں تو BBC Urdu.com پر اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں. اور ہم بڑھیں گے اپنے ایک اور اہم موضوع کی جانب، جو خبروں میں تو نہیں آتا مگر زندگیوں پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ ہے منشیات کا استعمال. پاکستان میں آج منشیات کے استعمال کے خلاف دن منایا جا رہا ہے. اس کا مقصد لوگوں کو منشیات کے استعمال کے مضمرات سے آگاہ کرنا ہے. منشیات کے عادی افراد کو اس بیماری سے کیسے نجات دلوائی جائے، اس پر ہم نے بات کی ہے ڈاکٹر صداقت علی سے، جو اسی سلسلے میں ایک کلینک بھی چلاتے ہیں۔
ہمارے پاس جو مریض علاج کے لیے آتے ہیں، ان کی عمر زیادہ تر 20 سے 35 سال کے درمیان ہوتی ہے، اور ان کا جو نشہ ہے یہ ہیروئن اور چرس کا نشہ ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور ایک تو 20 سے 35 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں، جو ابھی کچھ بن نہیں سکے ہوتے اور بننے سے پہلے تباہ ہو جاتے ہیں، تو وہ علاج کے لیے آتے ہیں، ریہیبلیٹیشن کے لیے آتے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہیں اور پھر 55-60 سال کی عمر میں جا کے الکوہلزم کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کے وہ علاج میں آتے ہیں۔ لیکن اب زمانہ بہت بدل گیا ہے، سبھی لوگ ہمارے پاس کوئی ان ڈور کے لیے نہیں آتے۔ اب بیشتر مریضوں کا علاج ہم آؤٹ ڈور بیسس پہ کر سکتے ہیں، اور یہ ماضی کی نسبت ایک بڑی پیش رفت ہے کہ اب مریضوں کو ایک دم سے داخل کر کے کسی ریہیبلیٹیشن میں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں سوا چند مریضوں کے جن کی حالت بڑی خراب ہوتی۔
یہ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نشہ آور اشیاء ہیں، ان کا استعمال پاکستان میں بڑھ رہا ہے؟
ہاں، پاکستان میں اور ساری دنیا میں بھی، اور خاص طور پر پاکستان میں منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ ہمارے مخصوص حالات ہیں جو پاکستان میں پچھلے کوئی 20-25 سال سے آپ دیکھ لیں، آہستہ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کو سٹریسز زیادہ ہو رہی ہیں، یعنی جو زندگی گزارنے کے لیے سکلز آج چاہیے وہ 25-40 سال پہلے نہیں چاہیے تھی۔ اب لوگوں کو زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں جتنا کہ پہلے ہوا کرتا تھا، تو یہ جو لائف سکلز کی کمی ہے یہ لوگوں کو مجبور کرتی ہے کوئی فکس کے لیے، کہ اگر وہ ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے موڈ اور مزاج کو مینج کرنا چاہتے ہیں، منظم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نشہ ایک آسان متبادل ہے اور آسانی سے دستیاب ہے اور بہت سستا ہے، اور اس کا رسم و رواج بھی بہت زیادہ ہے۔
تو کہاں سے یہ جو سب منشیات ہیں اور نشہ آور ادویات کہہ لیجیے یا اشیاء کہہ لیجیے، یہ اتنی آسانی سے کیسے دستیاب ہو جاتی ہیں؟
پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کو پتہ ہے خراب ہے، قانون کی پابندی نہ ہونے کے برابر ہے، میڈیکل سٹورز سے لوگ بڑی آسانی سے نشہ آور ٹیبلٹس، بینزوڈائزپین، ایون نارکوٹکس کے ٹیکے بہت سستے داموں آسانی سے خریدتے ہیں بغیر پرسکرپشن کے۔ اب سیل فون نے یہ بھی آسانی کر دی کہ جو نارکوٹکس بیچنے والے، دھندا کرنے والے لوگ ہیں، وہ فون کال پہ جیسے لوگ پیزا گھر ڈلیور کرواتے ہیں، ایسے نشہ اور شراب گھر پہ ڈلیور کروا لیتے ہیں۔ تو یہ جو نیور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ٹیکنالوجی میں، انٹرنیٹ پہ، ویب سائٹ پہ، بہت سارے لوگ جو ہیں بڑی آسانی سے اب ایک دوسرے کے ساتھ محفوظ طریقے سے رابطے کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں، چونکہ پاکستان منشیات کا گھر بھی ہے، اور دنیا کے دوسرے ممالک چونکہ بہت کیئرفل ہیں کہ پاکستان سے منشیات وہاں نہ جائیں، تو جتنے بھی منشیات پاکستان سے ایگزٹ نہیں کر پاتی تو آخر کار انہوں نے پاکستانی قوم کی ہڈیوں میں ہی اپنا اثر دکھانا ہے۔
گویا منشیات کے خلاف جنگ ہار رہے ہیں پاکستان کے عوام۔
نہیں، جنگ ہار نہیں رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جنگ نہیں ہار رہے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کو جو احساس نئے پیدا ہو رہے ہیں کہ منشیات ان کی بہت بڑی دشمن ہے، تو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کی زیادہ پرواہ کرنے لگے ہیں، اسکولوں کالجوں میں ایسے نصاب آ گئے ہیں کہ لوگ منشیات سے اب دور بھاگا کریں گے، منشیات سے پناہ مانگیں گے۔ لیکن اس کے اچھے اثرات آئندہ 10 سال میں سامنے آئیں گے۔ پاکستان میں اب اسکولوں میں منشیات کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ نصاب کا حصہ ہے، اور پاکستان میں ٹیلی ویژن، ریڈیو بہت آگاہی پیدا کر رہے ہیں، لیکن جو نقصان ہونا تھا جو ابھی تک وہ ہو چکا ہے۔
پاکستان میں منشیات کے استعمال کے خلاف اب بہت پر امیدی پائی جاتی ہے۔ یہ تھی ڈاکٹر صداقت علی۔ پاکستان میں منشیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور آئیے ان خبروں سے بہت دور چلیں ساز و آواز کی دنیا میں۔ استاد بسم اللہ خان کا شمار برصغیر پاک و ہند کے عظیم شہنائی نوازوں میں ہوتا ہے، وہ تو نہ رہے تو ان کے لواحقین کس حال میں رہ رہے ہیں؟ ہماری ساتھی ختیجہ عارف نے استاد بسم اللہ خان کے ورثہ سے ملاقات کی ہے اور آپ کے لیے یہ رپورٹ تیار کی۔
بنارس وہ شہر جو بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کی علامت مانا جاتا ہے، اور اس شہر کی سیکولر تہذیب کو اگر کسی فنکار نے صحیح معنی میں زندہ رکھا تھا تو وہ تھے استاد بسم اللہ خان۔ چیتا، کجری اور خیال گائیکی کے ماہر استاد بسم اللہ خان نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ علم کی دیوی سرسوتی کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا تعلق بہار سے تھا، لیکن بنارس کو انہوں نے اپنا گھر بنایا اور ہمیشہ کہتے تھے کہ انہیں بنارس اور گنگا ندی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی بنارس کی تنگ گلیوں سے گزر کر میں جا پہنچی استاد بسم اللہ خان صاحب کے گھر، جہاں شہنائی کے سروں نے میرا استقبال کیا۔ اکبر خان بسم اللہ خان صاحب کے بھتیجے نابینا ہیں، ذہنی طور پر بہت صحت مند نہیں، کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، لیکن دن کے بیشتر حصے میں بسم اللہ خان صاحب کی دی ہوئی شہنائی بجا کر انہیں یاد کرتے ہیں۔ زامین حسین خان استاد بسم اللہ خان صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، وہ اپنے آپ کو شہنائی نواز سے زیادہ بہتر گلوکار مانتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد کو شہنائی پر جو مہارت حاصل تھی وہ خدا کا تحفہ تھا جو ان کے خاندان میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔
ان کی شہنائی اتنی باریک کر دیتے تھے کہ سننے والے آگے سنتے تھے کہ کیا ہے، سنائی نہیں دے رہا خان صاحب، ہم میں بجا رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے۔
استاد بسم اللہ خان صاحب کے بیٹوں نے شہنائی کا فن نہیں سیکھا، اور بیٹیوں کو موسیقی سکھانا استاد کے گھر میں برا سمجھا جاتا تھا۔ استاد کی بیٹی زرین خان کہتی ہیں کہ کاش وہ شہنائی سیکھ پاتی تو آج ان کے معاشی حالات بہتر ہوتے۔
ان کا مرنا کہ سب لوگ اپنی اپنی فیملی میں نکھر گئے، پھر سمجھ لیجیے کہ اللہ کاٹ رہا ہے کٹ رہی ہے، بس یہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہمارے اپنے شوہر کا علاج کر سکیں۔
بسم اللہ خان جب زندہ تھے تب انہیں پوری دنیا اور خود بھارت کی حکومت نے بے حد اعزازات سے نوازا۔ ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ 2006 میں جب استاد بیمار ہوئے تھے تو ان کے چاہنے والوں، حکومت اور موسیقی کی دنیا کے ان کے ساتھیوں نے ان کی بے حد مدد کی۔ بسم اللہ خان اگست 2006 میں اس دنیا سے چلے گئے، جس کے بعد کاشی کے گھاٹ پر رام لیلا کی رونقیں اور محرم کا سوگ ان کی شہنائی کے سروں کو ترس گیا ہے۔
یہ وارانسی کی فاطمہ درگاہ ہے، یہاں استاد بسم اللہ خان صاحب دفن ہے۔ استاد بسم اللہ خان صاحب کے گھر والوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حکومت اس قبر کو ایک بڑے مقبرے میں تبدیل کرے تاکہ آنے والی نسل استاد بسم اللہ خان صاحب کو یاد رکھے اور ان کا نام زندہ رہے۔ خدیجہ عارف، بی بی سی نیوز، وارانسی۔
اور سامعین، آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ بی بی سی اردو نے اپنے ریڈیو سامعین کی دیرینہ خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کی بہترین آڈیو شیئرنگ ایپ آڈیو بو کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے اپنے پروگرام اس سیربین کو اب اس پہ ایپ پہ پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے پروڈیوسر طاہر عمران اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ طاہر، آپ تو اسی کے اس کے کرتا دھرتا ہیں، تو ذرا بتائیے کہ یہ ہمارے سامعین کے لیے کیسے کارآمد ہوگا؟
ہمارے سامعین اکثر شکایت کرتے تھے کہ موبائل فونز جو بہت تیزی سے لوگوں کے پاس ہیں، نوجوان نسل کے پاس اسمارٹ فونز ہیں جو بہت سستے بھی ہیں، اس پہ وہ ہمارا پروگرام نہیں سن سکتے، اور بی بی سی کا جو ابھی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اس کی کیپیسٹی اس حد تک نہیں ہے کہ وہ ہم کر سکیں۔ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آنے والے دنوں میں یہ سہولت مل جائے گی، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ وہ عرصہ کیوں ہم گنوائیں اور ہم لوگوں کو پلیٹ فارم اس پہ پرووائڈ کریں جو چاہتے ہیں۔ تو بی بی سی کی اس پالیسی کا نتیجہ ہے کہ جس پلیٹ فارم کو وہ پسند کرتے ہیں اسی پلیٹ فارم پر ان کو ان کے پروگرام پسند کے مہیا کیے جائیں۔ اور آڈیو بو دنیا کی ایک بہترین ویب سائٹ ہے جو کہ بہت معمولی انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ، جیسے پاکستان میں ایج یا اب 3G آ رہا ہے، اس پہ آپ آسانی سے پروگرام سن سکتے ہیں۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آڈیو بو، یہ audiobo.fm/bbcurdu، اس پہ جا کے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، ہمارے چینل کو فالو کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس پروگرام آ جائے گا۔
بالکل طاہر، یہ بھی بتائیے کہ اب یہ اقدام جو ہے یہ کس مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے؟
ورلڈ سروس کے حالیہ جائزے میں بتایا گیا تھا کہ ہماری جو آڈینسز ہیں وہ نوجوان ہیں، اور دوسرا جو انہوں نے بتایا تھا وہ موبائل ہیں۔ یہ دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم نوجوانوں کو کیٹر کرنا چاہتے ہیں، ان تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور موبائل جو لوگ ہیں ان تک پہنچنا چاہتے ہیں۔
ہمارے سوشل میڈیا کے پروڈیوسر طاہر عمران جو اس بارے میں بتا رہے تھے. سامعین، یہ اب آپ کے لیے ایک نئی سہولت بی بی سی اردو نے فراہم کی ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا، مگر بی بی سی اردو آن لائن کو مت بھولیے گا جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتی ہے. سیروین اپنے اختتام کو پہنچا. سیروین کی آج کے ایڈیٹر تھیں امبر خیری اور پروڈیوسر تھیں نصرت جہاں. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے کرسٹین ہینسن اور اسرار الحق نے. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک.
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ ملک کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے نتیجے میں 327 شدت پسند ہلاک، جبکہ 10 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں. افغانستان کے مشیر برائے قومی سلامتی رنگین سپنتا آج پاکستان کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کو چاہیے کہ اپنی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے. عراق کا کہنا ہے کہ وہ شام کے جنگی طیاروں کی جانب سے عسکریت پسندوں پر حملوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اس کے پاس مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کو غیر مسلح کرنے کے لیے محض چند گھنٹے بچے ہیں. اور امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر نے کہا ہے کہ اگلے ماہ ایک قانون پر رائے شماری کی جائے گی جس کے تحت امریکی صدر براک اوباما کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا سکے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.